सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ। इश्क़े नबी में अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ, अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूँ जब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ, तब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ, जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ।
ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज। समय अब पेशे खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम, यादों के झरोके।
यादों के झरोके। अजीज सामीन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, आज का प्रोग्राम माजी में 21 शहरीवर, 19 रबीउल अव्वल और 12 सितंबर को रूनुमा होने वाले बाज अहम वाकयात पर मुश्तमिल है। इक्कीस शहरीवर सन 1299 हिजरी शमसी को आइनी तहरीक के एक मुजाहिद आलिम दीन शेख मोहम्मद खयाबानी शहीद हुए और इस तरह शुमाल मगरबी ईरान के शहर तबरेज में उनकी और उनके साथियों की तहरीक रुक गई। उन्होंने मानवी कमालात व फजाइल और इल्म दीन की तकमील के बाद अपने ज़माने के बदुनवान और जालिम हाकिम के खिलाफ जिहाद शुरू किया। वो लोगों की जहालत और लाइल्मी के खिलाफ जद्दोजहद और अगियार और उनके आलाकारों से मुकाबले पर यकीन रखते थे। وہ ان دونوں عناصر کے خاتمے کو مسلمانوں اور مسلم معاشرے کی خوش بختی کا سبب سمجھتے تھے۔ محمد علی شاہ قاجار کی آمریت کے خاتمے اور سن 1287 ہجری شمسی میں اس کے فرار کے بعد شیخ محمد خیابانی کو دوسری پارلیمنٹ کے لیے تبریز سے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1919 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کے اصل ذمہ دار وثوق الدولہ کی حکومت کے خلاف تبریز میں تحریک چلائی۔ بالآخر شیخ محمد خیابانی تبریز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وثوق الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے حاکم نے قزاقوں کی مدد سے خیابانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو کچل دیا اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ اکیس شہری ور 1375 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی مجسمہ ساز اور مصور چنگیز شاہوق کا انتقال ہوا۔ وہ 1312 ہجری شمسی میں باکو میں پیدا ہوئے تھے اور جدید ایرانی فن کے علمبرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ چنگیز شاہوق جب 3 سال کے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ باکو سے تہران آ گئے تھے۔ سن 1336 ہجری شمسی میں چنگیز شاہوق نے تہران یونیورسٹی کے فنون لطیفہ کالج میں داخلہ لیا اور 1 سال کے بعد انہوں نے خود کے بنائے ہوئے سرامک اور مٹی کے مجسموں کی نمائش کا انعقاد کیا۔ اس نمائش کے 1 سال بعد چنگیز شاہوق نے سنجیدگی سے مجسمہ سازی کی طرف توجہ دی۔ ان کے مجسموں نے مجسمہ سازی کے مروجہ نظریے کو بدل دیا۔ متعدد ملکی اور غیر ملکی نمائشوں میں چنگیز شاہوق کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے اور بہت سے ایوارڈ انہوں نے حاصل کیے۔ وہ ایرانی آرٹ کی تاریخ میں پہلی گیلری کے بانی تھے۔ دل کا دورہ پڑنے سے چنگیز شاہوق کا انتقال ہوا اور انہیں تہران میں بہشت زہرا قبرستان کے فنکاروں اور مصنفین والے حصے میں سپرد خاک کیا گیا۔ انیس ربیع الاول سن 1358 ہجری قمری کو عظیم محدث، بلند پایا مجتہد اور عالم دین آیت اللہ مرزا حسن الیاری نے 91 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تبریز کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جوانی میں ہی معقولات و منقولات، ریاضی اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور آیت اللہ العظمیٰ مرزا ابو القاسم حائری، آیت اللہ فاضل شرابیانی جیسے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ الیاری کی بہت سی تالیفات بھی ہیں، جن میں صراط النجات اور 2 جلدوں میں جامع سادات کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ستمبر سن 1683 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا پولینڈ کی متحدہ افواج کے درمیان جنگ ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج نے تقریباً 2 ماہ سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس شہر پر قبضے کی صورت میں اس فوج کو اہم کامیابی ملتی اور سلطنت عثمانیہ کو براعظم یورپ تک وسعت دینے کی راہ ہموار ہو جاتی، لیکن آسٹریلیا نے پولینڈ کی فوج کی مدد سے عثمانی فوج کا مقابلہ کیا، بالآخر ویانا کے محاصرے کو توڑ دیا گیا اور عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بارہ ستمبر سن 1944 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران لندن میں امریکہ، برطانیہ اور روس کے نمائندوں کے درمیان جرمنی پر قبضے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے پر دستخط ہو جانے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کی افواج نے مشرق اور مغرب کی طرف سے منظم حملے کر کے جرمنی کے اگلے مورچوں کو تباہ کر دیا اور مئی 1945 میں جرمنی کو مکمل شکست دینے کے بعد اتحادی کمانڈروں نے برلن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1949 میں جرمنی تقسیم ہو گیا اور مشرقی اور مغربی جرمنی دو الگ الگ ملک وجود میں آ گئے۔ البتہ اکتوبر 1990 میں مشرقی اور مغربی جرمنی نے باضابطہ طور پر دوبارہ اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا تھا۔ بارہ ستمبر 1980 کو ترکی میں جنرل کنعان اویورین کی قیادت میں ایک فوجی بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ترکی کے اس وقت کے وزیر اعظم سلیمان دیمیریل کو برطرف کر دیا گیا اور ملک میں فوجی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ مالی اسکینڈل، مسلسل سماجی و سیاسی بدامنی اور ترکی میں اقتصادی بحرانوں کے پیدا ہونے کے سبب ترکی کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل کنعان اویورین نے 12 ستمبر 1980 کو بغاوت کر دی اور 6 رکنی کونسل تشکیل دے کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ فوج کے اقتدار میں آنے کے بعد جنرل کنعان اویورین نے پہلے اقدام کے طور پر اس وقت کے وزیر اعظم سلیمان دیمیریل کو برطرف کرنے اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ پارٹیوں، یونینوں اور تنظیموں کی سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ملک کے ایک حصے میں نافذ مارشل لا کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ ترکی کی فوجی حکومت نے 1989 میں ملک کی باغ ڈور تورگوت اوزال کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اسی سال جب مارچ میں ترکی میں صدارتی انتخابات ہوئے تو تورگوت اوزال کئی عشروں کے بعد غیر فوجی صدر منتخب ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور سامعین، دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، جبکہ دشمن وہ ہے جو برائی میں دھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے۔ انسانی عقل جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے اس کی بہترین دوست ہے، کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غفلت یا لا علمی نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ اسی لیے فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ اور سامعین، خدا کی یاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی۔ وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے، جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے اسے کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اس سلسلے میں بھی فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے تو یہ حماقت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہمارے اطراف میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے قریب سے ہم بڑے ہی آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اپنے قرب و جوار میں پائے جانے والے بے شمار حسین مناظر اور خوبصورتیوں سے اس قدر غافل ہیں کہ اس کی کھل کر تعریف و توصیف بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، ہم تمام انسان جس مقام پر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، سب کے سب ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم چاند کے بارے میں کبھی گفتگو کرتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک ہی چاند کا تصور آتا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سب انسانوں نے ایک ہی بہار، گرمی کے موسم، پتجھڑ اور جاڑے کے موسم کا تجربہ کیا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک شخص نے ان کی خلقت کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہم نے اس جانب بھی کوئی فکر کی ہے کہ اگر سورج، چاند، ستارے موجود نہ ہوں تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی زمین و آسمان کی پیدائش، روز و شب کے آنے جانے اور چاروں فصلوں کے یکے بعد دیگرے تبدیل ہونے اور ان علامتوں کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیا ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم سر اٹھا کر اوپر کی سمت دیکھیں اور آسمان کے بارے میں غور کریں تو ان میں سے ہر ایک چیز جو ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے وہ آسمان کا رنگ ہے، کیونکہ یہ رنگ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین اور قوت عطا کرنے والا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں نے تاکید کی ہے کہ اپنی آنکھوں کی قوت و طاقت کے لیے آسمان کی جانب ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کریں۔ سامعین، پروردگار عالم نے آسمان کو اس رنگ میں پیدا کیا ہے تاکہ آنکھوں کے لیے مفید ہو اور اس کی طرف ہمیشہ دیکھنے سے آنکھوں کی بصارت میں کمی واقع نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض چیزیں مثلاً روشنی یا سفید رنگ پر زیادہ نظر کرنے سے ہماری آنکھوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آسمان ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اس کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمارے روح و جسم کی سلامتی کے لیے مثبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے آسمان کے بارے میں کسی حد تک معرفت حاصل کر لی ہے تو بہتر ہے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور رات و دن کی آمد و رفت کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کریں۔ سامعین، اگر سورج طلوع نہ ہو تو دنیا میں کیا واقعات رونما ہوں گے؟ شاید لوگ زندگی بسر کرنے کی قدرت اور اپنے روزمرہ کے امور کی ادائیگی کی صلاحیت کھو بیٹھے اور دنیا تاریک ہو کر لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ روشنی کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہ رہے اور زندگی کی ساری خوشیاں انسان سے چھن جائے۔ پہاڑوں کے درمیان سورج نکلنے کا منظر، جنگل و بیابان کی خوبصورتی، بارش کے ذریعے ہونے والی تراوت و شادابی اور زمین پر جمی ہوئی برف کی سفیدی اور خوشنما منظر، یہ سب کے سب سورج کی روشنی کے مرہون منت ہیں۔ اور ان تمام اوصاف کے باوجود سورج کا طلوع ہونا واضح و روشن سی بات ہے، اب اس سے زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج کے غروب ہونے میں کیا راز پنہا ہے؟ اگر سورج غروب نہ کرتا تو لوگ سکون و آرام نہ کرتے۔ بہرحال چونکہ انسان کے جسم کو ہر چیز سے زیادہ آرام و استراحت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ہوش و حواس، جسم و جان سلامت رہیں اور غذا کے ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور غذا ہضم ہو کر بدن کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر رات اور اس میں سکون سے سونے کا موقع فراہم نہ ہوتا تو انسان کی حرص و لالچ بڑھتی رہتی اور وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا اور اس کا بدن تھک کر چور چور اور ضعیف ہو جاتا۔ سامعین، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اگر رات نہ آئے اور تاریکی ان پر سایہ فگن نہ ہو تو وہ مال کے ذخیرے کرنے کے لالچ میں سکون و آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ عام طور پر رات میں ہی گھر کے افراد ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور دن میں پیش آنے والے تمام امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے بستروں کی طرف جا کر آرام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سورج نہ ڈوبتا اور رات کا وجود نہ ہوتا تو نہ جانے کیسے کیسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے۔ شاید زمین سورج کی مسلسل پڑنے والی شعاؤں سے جھلس جاتی اور تمام جاندار، چاہے وہ پھول پودے ہوں یا حیوانات، سب کے سب اس کی حرارت سے فنا ہو جاتے۔ بس خداوند عالم نے سورج کی خلقت میں اس طرح اپنی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب سورج بلندی پر پہنچے اور جب غروب کرے تو ایک چراغ کی طرح سے ہو، جسے اہل خانہ شام ہوتے ہی جلاتے ہیں اور جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اسے بجھا دیتے ہیں۔ یہاں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بہت ہی منظم طریقے سے ہے اور ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے، گویا نور اور ظلمت کے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ اس قدر موتی و فرما برداری کرتے ہیں تاکہ کائنات کی بقا و دوام اور مصلحتوں کو ایک ساتھ پورا کرے۔ سامعین، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کے فوائد کی روداد یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 12 برجوں میں سورج کی حرکت اور سال کی مختلف صورتیں نہایت قابل غور ہیں۔ سورج کی گردش چاروں موسم، جاڑا، گرمی، بہار اور پتجھڑ کی آمد و رفت کا باعث بنتی ہیں۔ سورج کی اس گردش کی وجہ سے غلے اور پھل وغیرہ تیار، استعمال اور اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ وہ پھر سے رشد و نمو کریں۔ عالم ہستی کی خلقت کے وقت سے لے کر اب تک یہی رات و دن اور سال منظم طریقے سے گردش کر رہے ہیں، اور اسی گردش سے وقت کا تعین ہوتا ہے، اور لوگ اسی کے ذریعے اپنی عمر اور وقت کا حساب اور لین دین اور روزمرہ کے امور و معاملات کو منظم اور معین کرتے ہیں، اور سورج کی گردش سے سال بھی مکمل ہوتا ہے اور وقت و زمانہ بھی بہت ہی دقیق اور صحیح رہتا ہے۔ بے شک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ اگر سورج ایک جگہ سے نکلے اور وہیں پر غروب کر جائے تو اس کی شعائیں اور فائدہ دوسری جگہوں تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ پہاڑ اور دیواریں سورج کی روشنی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورج کے طلوع و غروب کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ دن کے شروع ہوتے وقت مشرق سے نکلے اور اپنی کرنوں سے مغرب کی سمت میں کائنات کے چپے چپے کو روشن و منور کرے، اور پھر مغرب میں جا کر ڈوب جائے۔ پر چونکہ اس کا نور گردش میں ہے، اس لیے تمام جگہوں کو اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اور دوسری سمت یعنی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا دن کے شروع ہونے کے وقت جہاں پر اس کا نور نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچ جائے، اور زمین کا کوئی بھی حصہ نور خورشید سے محروم نہ رہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اگر فرض کر لیں کہ سورج سال بھر یا سال کے کچھ دنوں میں حکم پروردگار سے منہ موڑ لے اور سورج اپنی کرنیں نہ بکھیریں تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کس طرح باقی رہنے پر قادر ہوں گے؟ سامعین، اب جب کہ ہم افلاک، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پوری کائنات پر گردش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس ماہرانہ حکمت کے ذریعے کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آئیں، چاروں موسم کا زمین پر وجود اور زمین اور اس پر تمام جاندار، چاہے وہ حیوان ہو یا نباتات یا انسان، ان کے فوائد و منافع سے سرفراز ہوں، تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ منظم و مستحکم نظام اور حکیمانہ و دقیق مقدار و اندازہ صرف اور صرف ایک حکیم و مدبر کا کام ہے؟ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تمام حالات اور حرکتیں اچانک و اتفاقی ہوں۔ اگر ایسا تھا تو ہم یہی بات اس فوارے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ جو چند ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے لیکن اپنے پورے اطراف میں گھومتا ہے، تاکہ پانی کو پورے چمن اور پھولوں تک پہنچائے اور انہیں سیراب کر دے۔ اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ پارکوں اور پھلواریوں میں چلنے والا فوارہ اور پانی چھڑکنے والا آلہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی اسے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اسے اٹھا کر کہیں پر گاڑ دیا ہے، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا فکر کریں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ کیا فوارے اور ان تمام سسٹموں کے بارے میں کہ جنہیں ایک معمولی سی حکمت و تدبر کے ساتھ بنایا گیا ہے، لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کا بنانے والا اور اس کے بارے میں تدبیر سے کام لینے والا کوئی ضرور ہے؟ لیکن اتنی عظیم کائنات کے بارے میں کہ جو تمام زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے مفید ہے اور حیرت انگیز اور حکمت و تدبیر سے بنائی گئی ہے، اس کی حکمت و تدبیر کے قائل نہیں ہوں گے؟ اگر اس عظیم و حیرت انگیز اور مدبرانہ کائنات ایک معمولی سے آلے کی طرح کام کرنا بند کر دے، تو اس وقت لوگ کس لائحہ عمل کے بارے میں فکر کریں گے اور کیا کریں گے؟ پس مہربان و عاقل اور قادر مطلق خالق کائنات تعریف و تمجید کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے لطف و کرم عالم ہستی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسانوں، حیوانوں، پھول، پودوں وغیرہ کے لیے اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ممکن ہو۔ وہ خالق مہربان اپنی تدبیر و حکمت سے انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورتوں سے بخوبی آگاہ تھا اور اپنی قدرت کاملہ سے ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے تمام ذرائع کو انسانوں اور تمام مخلوقات کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نظر نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد،
اتحاد، اتحاد، اتحاد۔
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے، گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کے اسنیپ بیک فعال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف بڑی کارروائی، 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسل کمانڈر سمیت 10 ہلاک۔ ہندوستان اور چین نے روسی تیل کی خریداری جاری رکھی ہے، ان پر 100% ٹیرف لگایا جائے، گروپ 7 سے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کے اسنیپ بیک فعال کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے اور ہم ملک و قوم کے حقوق کے دفاع میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے IRIB کے نیوز ٹاک شو میں ایران اور IAEA کے درمیان ہونے والے سمجھوتے، پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات اسنیپ بیک فعال کرنے کے لیے یورپی ٹرائب کے اقدام اور ایران کے موقف نیز جوابی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے تین یورپی ملکوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہمیشہ جاری رہے، حتیٰ 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسنیپ بیک کے تعلق سے یورپی اقدام کے بارے میں کہا کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ روس اور چین کا موقف بھی یہی ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اسنیپ بیک میکنزم فعال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان یہ تنازع جاری ہے، اور نیو یارک میں ہمارے سفارتکاروں نے روس اور چین کے سفارتکاروں کے ساتھ مل کر یہ قانونی جنگ جاری رکھی ہے، جس میں ہمیں سلامتی کونسل کے بعض دیگر رکن ملکوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے ساتھ ہمارے تعاون کا معاملہ الگ ہے، اس کا یورپی ٹرائیکا اور اس کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے بعد حالات بدل گئے، اور ایرانی پارلیمنٹ نے IAEA کے ساتھ تعاون کے بارے میں دائرہ کار کے تعلق سے ایک قانون پاس کر دیا۔ عراقچی نے کہا کہ خود IAEA نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نئے حالات تعاون کے نئے دائرے کار کے متقاضی تھے، چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے مذاکرات کیے اور تعاون کے نئے دائرے کار کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ غیر قانونی، تمام بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور ایجنسی کے دستور العمل کے منافی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے مطابق جب تک ایران ان تنصیبات میں ماحولیاتی تحفظ اور سیف گارڈ سے متعلق ضروری اقدامات انجام نہیں دے لیتا، جنہیں صہیونی حکومت اور امریکہ نے حملہ کیا تھا، ایجنسی کوئی اقدام نہیں کرے گی۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دوحہ میں صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت میں سلامتی کونسل کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس اقدام کو علاقے کی سیکیورٹی کے خلاف سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمعہ کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوحہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قطر میں حماس کے وفد کی رہائش گاہ پر صہیونی حکومت کے مجرمانہ حملے کی مذمت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ حملہ دارالحکومت کی گھنی آبادی والے محلے میں اور اسکول، سفارت خانوں اور عام شہریوں کے گھروں کے قریب ہوا، اور اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ صہیونی حکومت کو بین الاقوامی قوانین اور بے گناہ انسانوں کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ دوحہ علاقے کے بحرانوں میں سفارتی و انسانی کردار کی ادائیگی کے سلسلے میں تجدید عہد کے ساتھ ہی اپنے قومی اقتدار اعلی اور قومی سیکیورٹی اور استحکام کے تحفظ کے جائز حق پر تاکید کرتا ہے۔ یہ بیانات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں قطر کے دارالحکومت دوحہ پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یمن میں لاکھوں یمنی شہریوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق سعدہ کے لوگوں نے جمعے کے روز شہر کے مرکزی چوک کے علاوہ صوبے کے مختلف شہروں میں 41 اہم چوراہوں پر منعقدہ ریلیوں میں شرکت کی۔ یمنی شہریوں کی یہ عوامی تحریک نہ صرف ایک علامتی احتجاج ہے بلکہ صہیونی حکومت کے حملوں اور محاصرے کے خلاف غزہ کے عوام کی عملی حمایت کے لیے شرکا کی بیداری اور عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ ریلیوں میں
معاشرے کے مختلف طبقات جن میں جوان، بوڑھے، حتیٰ سابق فوجی اور معذور افراد بھی شامل تھے، نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین، خاص طور پر غزہ، تمام یمنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ریلیوں کے شرکا نے اعلان کیا کہ غزہ کے لیے ان کی حمایت صرف زبانی نہیں، اور وہ کسی بھی ضروری کارروائی کے لیے تربیتی مراکز میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب واقع ایک ہوٹل میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے قریب تصوفہ پر علاقے کے ایک ہوٹل میں چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق اس کارروائی میں دو صہیونی سخت زخمی ہو گئے اور ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ ابھی تک کارروائی انجام دینے والے کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن صہیونی میڈیا نے اس کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ دریاستنا صہیونی پولیس نے اس کارروائی میں دو صہیونیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گزشتہ ہفتے بھی ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی تھی، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں غذائی قلت تشویشناک شرح سے بڑھ رہی ہے، اور غزہ شہر میں ہزاروں بچے خوراک کی کمی کے باعث شدید جسمانی کمزوری کا شکار ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق جولائی میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد 8.3% تھی، جو گزشتہ مہینے بڑھ کر 13.5% تک پہنچ گئی۔ غزہ شہر میں قحط کی تصدیق ہو چکی ہے، جہاں گزشتہ مہینے 19% بچوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ جولائی میں یہ تعداد 16% تھی۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں بچوں کو اضافی غذائیت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ادارہ بچوں کے لیے قوی خوراک کی مزید مقدار لایا ہے، لیکن علاقے میں اسرائیل کی عسکری کارروائی باعث بنی کہ غذا فراہم کرنے کے مرکز بند ہو گئے ہیں، جو بچوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے ہر جگہ غذائیت کی فراہمی کو تحفظ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کسی بچے کو غذائی قلت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امداد تک محفوظ رسائی میسر ہو تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر اوچا نے بتایا ہے کہ غزہ شہر میں مقیم تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ بمباری کا نشانہ بنایا گیا، اور انہیں اپنی بقا کے لیے درکار ذرائع تک رسائی میں شدید مشکلات درپیش ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے پورے شہر کو خالی کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجیرک نے اوچا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے بعد گزشتہ روز تک 25,000 لوگوں نے غزہ شہر کے مختلف علاقوں سے انخلا کیا۔ امدادی شراکت تاروں کے مطابق شدید فضائی حملوں کے باعث بنیادی طبی مراکز میں خدمات کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ علاج معالجے کے 12 مراکز نے کام بند کر دیا ہے، جبکہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرنے والے 2 مراکز میں بھی کام معطل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب میں سیلاب سے 5,000 سے زائد دیہی بستیوں میں وسیع تباہی آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیلاب کی دوسری لہر میں جلال پور، پیروالا، شجاع آباد اور علی پور میں زیادہ تباہی آئی، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور ہزاروں افراد سیلاب میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اس دوران سیلاب سے متاثرین کی 3 کشتیاں الٹ گئیں، جس میں 10 جاں بحق ہو گئے اور 4 لاپتہ ہیں، جبکہ 40 کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے جمعرات کو سیلاب سے متعلق بریفنگ میں بتایا تھا کہ 25 لاکھ لوگوں کا انخلا کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی دستوں کے ایک مشترکہ آپریشن میں 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسلی کمانڈر سمیت 10 نکسلی چھاپا ماروں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کے مختلف سیکیورٹی دستوں کی ایک مشترکہ کارروائی میں 10 خطرناک نکسلی چھاپا مار مارے گئے ہیں۔ اس آپریشن میں سی آر پی ایف، ریاستی پولیس اور ڈی آر جی کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ سیکیورٹی دستوں کے اس آپریشن کے کمانڈر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کارروائی میں 10 انتہائی خطرناک نکسلی چھاپہ مار ہلاک کر دیے گئے، جن میں منوج نامی نکسلی کمانڈر بھی شامل ہے۔ آپریشن میں مارے جانے والے نکسلی کمانڈر سی سی ایم موڈیم بال کرشنا عرف منوج کے سر پر حکومت نے 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں ایک بار پھر تشدد پھوٹ پڑنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کے ضلع چورا چاند پور میں تشدد اور توڑ پھوڑ کی وارداتوں کی خبر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ منی پور کے اس علاقے میں 1.5 گھنٹے تک تشدد اور توڑ پھوڑ کا بازار گرم رہا، جس کے بعد سیکیورٹی دستوں نے پہنچ کر حالات کو کسی حد تک قابو میں کیا۔ یاد رہے کہ ریاست منی پور کا علاقہ چورا چاند پور منی پور کے فسادات میں معاف کیجیے گا چورا چاند پور منی پور کے فسادات میں زیادہ متاثرہ علاقہ رہا ہے، جہاں گزشتہ دنوں سیکیورٹی دستوں نے مسلح گروہوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گروپ 7 سے ہندوستان اور چین پر 100% ٹیرف لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گروپ 7 کے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین پر روسی تیل کی خریداری پر 100% ٹیرف لگایا جائے۔ ٹرمپ کے اس مطالبے پر یورپی یونین نے خدشات ظاہر کیے ہیں، جبکہ بتایا گیا ہے کہ گروپ 7 کے وزراء خزانہ اس پر غور کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی اس تجویز پر گروپ 7 کے وزراء خزانہ کی آن لائن کانفرنس ہوگی۔ اس سلسلے میں امریکی وزارت خزانہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین روسی تیل کی خریداری کے ذریعے یوکرائن جنگ میں روس کی جنگی مشین کی تقویت کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام معاف کیجیے گا عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔ میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پروگرام انداز جہاں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات و تنازعات اور علاقائی تنظیموں کے فوائد پر اس کے اثرات. اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام انداز جہاں میں اپنے معزز مہمانوں سے, مگر ظاہر ہے کہ پہلے اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو آپ سے کر لیں کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں اس وقت اقتصاد اور تجارت دو طرفہ تعلقات یا چند جانبہ تعلقات یا علاقائی تعلقات یا عالمی تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں, ایسے میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو خاص طور پر علاقائی سطح پر فروغ دینے کا رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم مثال یورپی یونین کی لے لیں تو اس کے مقابلے میں ہم جب مشرق کی طرف آتے ہیں اور ایشیائی ملکوں کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسی رجحان کے پیش نظر کے علاقے کے ممالک کو آپسی اقتصادی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے, تجارتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے, اور ان تعلقات کے نتیجے میں دیگر شعبوں میں تعلقات خود بخود فروغ پا سکتے ہیں, من جملہ سیاسی سماجی اور ثقافتی میدانوں میں بھی تعلقات زیادہ سے زیادہ وسعت اختیار کر سکتے ہیں. تو اس کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم ہو یا پھر آسیان ہو یا پھر جنوبی ایشیا کے رکن ملکوں کی تنظیم سارک, جس کا قیام 1980 کے عشرے میں آیا تھا, یہ تنظیمیں اسی مقصد کے لیے ہی قائم کی گئی تھیں, اور اب پچھلے چند برسوں سے برکس کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے. اگرچہ برکس ایک علاقائی تنظیم نہیں, یہ ابھرتی ہوئی جو اقتصادی قوتیں ہیں چند ان ملکوں پر مشتمل ایک قوت ہے, ایک تنظیم ہے جس میں چین, روس اور ساؤتھ افریقہ, ہندوستان جیسے ممالک نے اس کی بنیاد ڈالی تھی, لیکن اب اس میں اور ملکوں کا اضافہ ہو گیا. لیکن جب ہم ایشیائی ملکوں کی تنظیم کی بات کرتے ہیں تو ان میں شنگھائی ظاہر ہے کہ سر فہرست نظر آتی ہے, اور شنگھائی تعاون تنظیم اگر دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تنظیم ہے, اور ظاہر ہے کہ تقریباً 2 سے 3 ارب آبادی ان ملکوں میں بستی ہے, جو اگر برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم دونوں کو ملا لیا جائے تو تقریباً 40% کل آبادی پوری دنیا کی انہی دونوں تنظیموں میں. آپ دیکھیں برکس اور شنگھائی کس طرح سے اس کی کب اس کا قیام عمل میں آیا اور اس کی جی ڈی پی کیا ہے, اور اس کے جو ہے علاقائی سطح پر اگر اس سے خاص طور پر تجارت اور اقتصاد کے شعبے میں استفادہ کیا جائے تو اس کے کتنے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ 1996 میں سب سے پہلے اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی, اور رفتہ رفتہ ان میں اور اضافہ ہوتا گیا ملکوں کا, چین اور روس اور قزاقستان اور تاجکستان جیسے ملکوں نے, پھر اس میں ازبکستان شامل ہوا. کہ اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران, پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک بھی شامل ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب بات پاکستان, ہندوستان اور چین جیسے بڑے آبادی والے ملکوں کی عادت ہوتی ہے تو آبادی کے لحاظ سے بھی اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی, پوٹینشیل کے اعتبار سے بھی, اور صنعتی پیداوار کے حوالے سے بھی, اور جب اس میں روس اور وسطی ایشیا کے ملکوں کو ہم شامل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر صنعت, اقتصاد اور تجارت کے اعتبار سے شنگھائی تعاون تنظیم ایک بہت ہی اہمیت کی حامل تنظیم بن جاتی ہے, جس کا اجلاس ابھی پچھلے دنوں چین میں منعقد ہوا تھا, اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے, اور یہ کہا گیا کہ علاقے کے ممالک اگرچہ اس تنظیم کو نیٹو کے مقابلے میں ایک غیر دفاعی اور خالص اقتصادی اور تجارتی تنظیم کا عنوان دیا گیا ہے, اور اسی شعبے میں کام کرنے پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ 1996 سے لے کے اب تک اگرچہ اس کے اجلاس متواتر اور وقف وقف سے ہوتے رہے ہیں, سربراہی سطح پر خاص طور پر ہوتے رہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی, جس مقصد کے تحت اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی, یعنی اقتصادی اور تجارتی فروغ اور ایشیا کو خوشحال بنانے کے تعلق سے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب سیاسی اور اقتصادی پاور جو ہے وہ مغرب سے ایشیا میں یا مشرق میں شفٹ ہو رہا ہے, اس میں بھی شک نہیں انہی تنظیموں کو دیکھتے ہوئے, آسیان ہو یا شنگھائی ہو, لیکن ابھی تک وہ مقصد, وہ ہدف جو شنگھائی تعاون تنظیم کو حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر سکی. اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وجوہات بھی ہیں, ان تنظیموں میں کچھ ایسے ممالک بھی ممبر ہیں کہ اگرچہ خطے کے اعتبار سے ایک ہی خطے میں واقع ہیں, لیکن جب اختلاف کی بات ہوتی ہے ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں. اب اور جب ہم شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ برکس اس وقت دنیا کی جو ابھرتی ہوئی چند اقتصادی طاقتیں ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی چائنا کی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں، ہندوستان کی دیکھ لیں، رشیا کی دیکھ لیں، برازیل کی دیکھ لیں، مصر کی دیکھ لیں، ایران کی دیکھ لیں. اگر ان تمام جو اقتصادی و تجارتی جو توانائیاں ان ملکوں میں پائی جاتی ہیں ان کو اگر پورے طور پر خاص طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. برکس نے اپنے حالیہ اجلاس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہم اب ڈالر پر جو تجارت ہوتی ہے ڈالر کے ذریعے اس پر انحصار کم کریں گے، اور اسی طریقے سے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا تھا. اور یہ وجہ ہے کہ برکس جتنی تیزی سے اپنے تجارتی اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے نام روشن کر رہی ہے اور نام کما رہی ہے، اس سے مغرب میں بھی ایک طرح سے خوف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جو ڈالر یا یورو کی اجارہ داری تھی تجارت میں ان کو یہ خطرہ اور خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اجارہ داری ان کی ختم ہو جائے. چنانچہ اسی بات کے پیش نظر موجودہ امریکی صدر ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ برکس جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بنائی گئی ایک تنظیم ہے، اور جو ممالک برکس کے ممبر ہیں ہم ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. ابھی جو ٹیرف کا مسئلہ امریکہ نے اٹھایا ظاہر ہے کوئی اسی تنازع میں تھا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو علاقے کی جو تنظیمیں ہیں خاص طور پر شنگھائی تعاون تنظیم یا اسی طریقے سے ہم جب جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں گروپ سیون اور جو برکس کا جو کیا کہتے ہیں کی شراکت داری ہے پوری دنیا میں تجارت و اقتصاد کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ان دونوں تنظیموں کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے پوری دنیا میں ان کی تجارت، ان کے معاملات، ان کے لین دین جو ہے یہی حاوی آپ کو نظر آتے ہیں گروپ سوین اور آپ برکس کی جو ساری تجارت ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو اختلافات ہیں آپس کے یا اسی طریقے سے چین ہندوستان کے درمیان جو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت وقفے وقفے سے جو کشیدگی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ اختلافات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان تنظیموں کو اس طرح سے فعال نہیں ہونے دیا ان اختلافات نے کہ جس طرح سے یہ فعال ہونا چاہیے، جہاں پر میں سار کی بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ 1980 کے عشرے میں یہ تنظیم صرف جنوبی ایشیا کے ملکوں کی اقتصادی اور تجارتی خوشحالی کے لیے قائم کی گئی تھی، جس میں پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، نیپال، چین اور بھوٹان اور مالدیو جیسے ممالک تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو اختلافات ہیں، تو اس کی وجہ سے سار کا سربراہی اجلاس 2016 سے اب تک نہیں ہو سکا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ تصور اور یہ رجحان عام ہو رہا ہے کہ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ علاقے کے ممالک خود آپس میں تجارت اور اقتصاد اور اقتصادی و تجارتی معاملات اور لین دین کو فروغ دیں، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ سیاست کو الگ اور تجارت کو الگ رکھ کے کچھ ایسی چارہ اندیشی کرنی چاہیے کہ خطے کے عوام خوشحال ہوں اور ترقی اور پیش رفت کی جانب قدم آگے بڑھائیں. اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایک ایسی دنیا میں جہاں اب اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں ترقی و پیش رفت کے لیے علاقائی تعاون کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ایشیائی ممالک اور مشرقی دنیا کے ملکوں میں بھی یہ رجحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی رجحان کے پیش نظر اب یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ اقتصادی اور سیاسی پاور اب مغرب سے مشرق میں شفٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے والے ماہرین اپنے دعوے کی دلیل میں شنگھائی تعاون تنظیم، آسیان اور پھر مغربی بلاک کی خود سرانہ پالیسیوں کے مخالف ممالک کی تنظیم برکس کے قیام کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ 1980 کے عشرے میں جنوبی ایشیا کے ملکوں نے سارک نام سے علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کیا، جس میں جنوبی ایشیا کے دو اہم اور بڑے ملک پاکستان اور ہندوستان شامل ہیں. شنگھائی، برکس اور سارک جیسی تنظیمیں اسی لیے وجود میں لائی گئیں کہ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں مغرب کی اجارہ داری کو ختم یا اس کے اثرات کو کم کیا جائے، اور یہ چیز مغرب اور امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی ہے. اور امریکی صدر ٹرمپ نے تو برکس کو کھل کر امریکہ کا دشمن تک کہہ ڈالا ہے. جہاں تک ایشیائی ملکوں اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ممالک کے آپسی تعاون کی بات ہے، تو اس میں شک نہیں کہ اگر یہ تعاون صحیح معنوں میں عملی شکل اختیار کر لے تو ایشیا اپنی اقتصادی توانائی، افرادی قوت، دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کے حامل ہونے، قدرتی ذخائر، نیز صنعتی پیداوار کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی منڈی قرار پانے کے پیش نظر اقتصادی میدان کا سپر پاور بن سکتا ہے. لیکن اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے میں متعدد رکاوٹیں اور چیلنجز بھی حائل ہیں. خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دیرینہ اختلافات اور تنازعات کسی نہ کسی اعتبار سے علاقائی تعاون کے اقتصادی تنظیموں پر بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان اگرچہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ممالک ہیں، لیکن دونوں ممالک اپنے باہمی اختلافات کی بنا پر اپنی توانائیوں اور افراد قوت کو اس تنظیم کے دائرہ کار میں بروئے کار نہیں پا رہے ہیں، اور انہی اختلافات کی بنا پر برکس میں بھی پاکستان کی شمولیت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جب بات جنوبی ایشیا کے علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیم سارک کی کرتے ہیں تو خطے کی دو بڑی قوتوں کے اختلافات کی وجہ سے اب صرف نام کے طور پر ہی رہ گئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حالیہ دورے بنگلہ دیش میں سارک کو دوبارہ فعال بنانے کی بات ہوئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک نئی دہلی اور اسلام آباد اس سلسلے میں قدم آگے نہیں بڑھائیں گے کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی۔ اسلام آباد اور نئی دہلی کے اختلافات کی وجہ سے 2016 کے بعد سے سارک کا اجلاس نہیں ہو سکا، اور دونوں ملکوں میں تعاون نہ ہونے کی یہی صورتحال شنگھائی کے دائرہ کار میں بھی جاری ہے، جہاں دونوں ممالک اس تنظیم پر اپنی بالقوا اور بالفعل توانائیوں کی چھاپ چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ بنابراہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ممالک اپنے سیاسی اختلافات کو مذاکرات کے دروازے سے حل کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں باہمی تعاون کے لیے الگ راستہ اپنائیں، جیسا کہ ہندوستان اور چین اپنے سرحدی اور سیاسی تنازعات اور اختلافات کے باوجود تجارت اور اقتصاد کے میدان میں اپنا تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی یقینی طور پر جنوبی ایشیا کے خطے کے عوام کی خوشحالی اور پیش رفت کا باعث بننے کے ساتھ اختلافات کے زخم پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز اور سینئر طرز نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر سہیل رجوی صاحب کو، السلام علیکم۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے دہلی میں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز طرز نگار اور معروف صحافی محمد احمد کاظمی صاحب سے۔ کاظمی صاحب السلام علیکم۔ جی جی، ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جناب سہیل رجوی صاحب سے۔ سہیل رجوی صاحب، ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات اور تنازعات کی وجہ سے علاقائی تنظیموں سے جتنا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا، چاہے وہ شنگھائی ہو یا سارک ہو یا دیگر جو تنظیم علاقے کی سطح پر، ان سے اتنا فائدہ اٹھایا نہیں جا سکا۔ ایک ایسی دنیا میں جب علاقائی تعاون کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا خطے کے جو ممالک ہیں ان کے سیاستدانوں اور ان کے رہنماؤں کو اب اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ سیاسی اختلافات ہوں لیکن ان کو الگ کر کے اپنی اقتصاد اور تجارت کو فروغ دیں؟
جی، میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ موضوع بہت اچھا ہے جس کے در آج ہم بات کر رہے ہیں۔ علاقائی تنظیموں کے قیام کا فلسفہ جیسے شنگھائی اور برکس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک کلیدی نقطہ ہے کہ وہ یک طرفہ پالیسیوں جو ہیں ان کا مقابلہ ہے، اور چند قطبی دنیا کا وجود میں لانا ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جیسے کہ علاقائی تنظیمیں ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، مختلف تنظیمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم پر کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ بین الاقوامی شعبے میں ایک گروپ کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ممالک جو ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور بعض مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں، سرحدی طور پر ہوں، جیسے کہ ہم مختلف ملکوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ لیکن جو چیز اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، دونوں ملکوں یا مختلف ملکوں کے درمیان اختلافات ہوں لیکن ان اختلافات کو اقتصاد پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں ان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی باہمی کشیدگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کشیدگی کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہیے، اس طرح اس کو آگے لے جانا چاہیے کہ بین الاقوامی جو کردار ہے اور گروپ کا جو کام ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یقینی طور پر جو ہے ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ ان میں بھی اختلافات ہیں۔ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے یورپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ چند قطبی دنیا جو وجود میں لانا چاہیے وہ وجود میں نہیں آئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں اگر اسی طرح جاری رہے اور حل نہ ہو تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ جو یک قطب بھی دنیا ہے وہ زیادہ آگے آئے گی, اور ان کو جو ہے علاقے میں ایک ایسی فضا فراہم کرنی چاہیے کہ علاقہ آگے کی طرف بڑھے, خطہ آگے کی طرف بڑھے. دونوں ممالک کو چاہیے کہ فعال سفارتکاری کریں, اس سے جو ہے مدد ملے گی تاکہ چند قطبی دنیا جو ہے آگے بڑھے.
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر تازہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب. کاظمی صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. بات جب تنظیموں کی ہوتی ہے علاقائی تو کہا جاتا ہے کہ اقتصادی تعاون کی تنظیم شنگھائی, اقتصادی تعاون کی تنظیم سارک. جب بات تعاون کی ہوتی ہے اور شنگھائی جیسے ابھی اجلاس ہوا چین میں, اس پلیٹ فارم پر ہندوستان اور پاکستان کے سربراہان مملکت آئے بھی, تو جب بات تعاون کی ہوتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر بھی آتے ہیں تو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا فقدان کیوں نظر آتا ہے؟ سیاست اپنی جگہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, اور تجارت اقتصاد اپنی جگہ ہونا چاہیے
اور سیاست اپنی جگہ. یہ بھارت اور چین کے درمیان تو بالکل اسی اصول پر چل رہا ہے. جب ہمارے یہاں لداخ میں چین کی فوجیں تھیں تو اس وقت بھی ہماری تجارت رہی اور تجارت بڑھتی رہی, اس لیے چین کے سلسلے میں بھارت کا اصول یہی ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں وہ بدل جاتے ہیں حالات, اور اسی کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے بتایا سارک کا 2016 سے اجلاس نہیں ہو پایا, وہ اسی وجہ سے کہ بھارت اسلام آباد جانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور یہ کہہ کر کے کہ سب ٹیررزم اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہاں مشکل یہ ہے بھارت کے اندر خاص طور پر کہ جو سرکار ہے وہ ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف مسلسل جو ہے وہ ایک ماحول بنائے رکھتی ہے. اور میرا تو سمجھنا یہ ہے کہ سارک بھی اچھا کام کر سکتی ہے اور دوسرے ممالک بھی ہے جو دور سے آنے والے ملک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹریٹجک پارٹنر بتاتے ہیں, وہ اصل میں پڑوس کے ملکوں کے بیچ میں تعلقات اچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر تجارت نہ ہو اور ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں, ہم سے خریدیں جو کچھ خریدیں. یعنی وہ ہر لحاظ سے جب ان کا معاملہ کینیڈا اور امریکہ کا آتا ہے تو وہ آپس میں بہترین دوست اور تجارت بھی کرتے ہیں, جب یورپین ملکوں کا آتا ہے تو وہ آپس میں بہترین دوست اور تجارت بھی کرتے ہیں. لیکن ایشین ملکوں میں خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلسل ٹینشن بنائے رکھنا ایک ان کا طریقہ رہا ہے. اور اتفاق سے ہمارے یہاں جو لوگ اب حکومت میں ہیں وہ خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے میں ان کے لیڈرز ایک سے ایک زیادہ کمپٹیشن کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے چونکہ انہیں اپنے یہاں کی ووٹ کم ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ ڈومیسٹک داخلی سیاست کا اثر خارجہ پالیسی پر جب پڑتا ہے تو یہ بہت ہی غیر یعنی جس جو نہیں ہونا چاہیے اس قسم کے نتیجے آتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے معاملات, وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کسی اور وجہ سے, وہ اس طرح سے بیچ میں آ کر کے اٹک جاتا ہے معاملہ. سارک میں بھارت اور پاکستان کے اختلافات کی وجہ سے ہی وہ ریجنل علاقائی آرگنائزیشن سارک آگے نہ بڑھ سکی, اور جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں جو امریکہ ہے یا دوسرے جو اس قسم کے ملک ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ علاقائی ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں. اس وقت ہمارے بھارت کے تعلقات آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پاکستان سے خراب ہیں بلکہ اب بنگلہ دیش سے بھی تعلقات اچھے نہیں نظر آتے, نیپال والے بھی کبھی کبھی بھارت کے خلاف کچھ ایسی چیزیں بولتے ہیں کچھ بارڈر ڈسپیوٹس کو لے کر کے. تو یہ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ علاقائی ملکوں کے درمیان تجارت بھی ہو اور سیاسی حالات بھی بہتر ہوں, لیکن کچھ طاقتیں داخلی یا خارجی وہ ہیں جو وہ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. جو داخلی سیاست ہے وہ حاوی ہوتی ہے, اور کچھ دوسرے ملکوں کی طرف سے جو اثر ہوتا ہے یہ بالکل بہت ہی غیر معمولی ہے. ابھی بالکل اس وقت جو تازہ ہمارے پردھان منتری جی ایس سی او میں گئے چین, اور وہاں جس قسم کے فوٹو چھپے اس کے فوراً بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ نے مودی کو پھر دوست کہہ دیا اور پھر مودی جی بھی ان کے ساتھ جڑنے کی بات اور ملاقات کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ علاقائی ملکوں میں تعلقات بہتر نہ ہوں اور ہم پر منحصر رہیں امریکہ جیسے ملک یہ چاہتے ہیں, اور اس میں یہ افسوس کی بات ہے کہ پڑوس کے ملکوں سے چیزیں اگر لین دین ہو تو وہ سستا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ پر خرچہ کم آتا ہے,
تعلقات بہتر ہوتے ہیں,
لیکن دور سے چیزیں خریدیے اور پڑوس کے ملکوں سے تعلقات خراب رکھیے. یہی فارمولا میں سمجھتا ہوں ہر علاقائی تنظیم کے ساتھ ہے. ابھی
قاضی صاحب, سارک علاقائی تعاون کی تنظیم جنوبی ایشیا کے ممالک کی, جس میں پاکستان, ہندوستان, نیپال, بھوٹان, سری لنکا اور مالدیو جیسے ممالک شامل تھے, یہ اس وقت وجود میں آئی جب شنگھائی اور آسیان کا نام بھی نہیں تھا, یعنی 1980 کے عشرے کے وسط میں, جب اس وقت ہمارے خطے کے رہنماؤں نے اور سیاستدانوں نے اس بات کو درک کر لیا تھا کہ خطے کے عوام کی خوشحالی, ان کی ترقی, ان کی پیش رفت اس میں ہے کہ علاقے کے ممالک مل کے اقتصاد اور تجارت کے میدان میں کام کریں, معاملات انجام آپس میں دیں. 1980 کے عشرے میں تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟
دیکھیے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اب کیوں نہیں کر سکتے. یہ مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ سارک کی ملاقاتوں میں بھارت اور پاکستان ملتے رہے, اور اب دیکھا چین میں SCO سمٹ کے دوران دونوں لیڈرز نزدیک بھی نظر نہیں آئے, کوئی ایک بھی فوٹو ایسا نظر نہیں آیا کہ کہیں ہاتھ ملا لیتے یا کہیں رک کر کے کوریڈور میں ہی مل لیتے. تو یہ ایک بہت ہی, دیکھیے, ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے. ایک زمانے میں بھارت سوویت یونین کے بلاک میں تھا اور پاکستان امریکہ کے بلاک میں تھا, اور اب بھارت اور پاکستان دونوں امریکہ کے بلاک میں ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو آتی ہے, جو اثر آتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں واشنگٹن سے اثر ضرور آتا ہے. ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے یہاں اتنی مداخلت نہیں ہے, اتنی نسبتاً بھارت اپنی ودیش نیتی فورن پالیسی میں زیادہ آزاد ہے, لیکن کئی بار ایسا موقع آیا جس میں امریکہ کا انفلوئنس بالکل صاف صاف نظر آیا, امریکہ کا, اسرائیل کا, اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں بالکل ایک ایک دن میں حالات بدلتے ہیں. ایک بار بھی اگر امریکہ سے کوئی اچھا پیغام آ جاتا ہے تو ہمارے یہاں کے لیڈر فوراً چار قدم آگے بڑھنے کو تیار رہتے ہیں. تو اسی لیے مجھے اس بات کا شک ہے, ظاہر ہے ثبوت تو نہیں دیا جا سکتا, لیکن اس بات کا شک ہے کہ کہیں واشنگٹن میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ کس ملک کے کس لیڈر سے کیا کام لینا ہے اور کیا بیان دلوانا ہے. بہت سے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے ایسا, لیکن اب کچھ اثر زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بیوروکریٹس, ہمارے یہاں کے سیاستداں, ان کی اولادیں, ان کے بزرگ وہ امریکہ میں رہتے ہیں, اس لیے وہ ہمیشہ امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں, اور امریکہ کس کس طریقے سے اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے وہ ہم نے کئی طریقوں سے دیکھا ہے. اس لیے بھارت اور پاکستان کشمیر کے معاملے پر اختلاف ہے, ٹھیک ہے ایک لمبے عرصے سے, لیکن اب اس وقت جو حالیہ جو کشیدگی ہوئی, جو 3-4 دن کے حالات بہت خراب ہوئے, اس کے بعد تو اور زیادہ وہی نعرے, وہی نفرت کی بات
ہے. دونوں ملکوں کے بیچ
میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ٹیررزم ہو رہا ہے, تو یہ ٹیررزم یقینی طور پر انسانیت کے چہرے پر دھبا ہے, لیکن چیزیں جب صحیح سے تحقیق کر کے سامنے آتی ہیں تو پھر بہت سی چیزیں اور سامنے آ سکتی ہیں, اس کی ابھی مجھے کمی لگتی ہے.
جی قاضی صاحب, میں اگلے سال بھی آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی طرف اشارہ کیا, کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو. آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اب دونوں ایک ہی بلاک میں چلے گئے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے انڈیا اور پاکستان امریکہ کے ساتھ ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی ملکوں کے عوام جب باتیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے عوام کے مفادات کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں. تو عوام کا مفاد تو یہی ہے کہ خطے میں خوشحالی آئے, خطے میں امن ہو, خطے میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ پیش رفت ہو اور آنا جانا ہو. اٹل بہاری واجپئی کا زمانہ ہو یا منموہن سنگھ کا زمانہ ہو یا پرویز مشرف صاحب کا زمانہ ہو یا دیگر کا زمانہ ہو، تو اٹل بہاری واجپئی صاحب کے زمانے جب منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں یہ ساری باتیں اٹھی تھیں کہ پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے، تو ظاہر ہے کہ کیا ابھی اس حقیقت پہ پردہ پڑ گیا ہے؟
حقیقت پر پردہ ڈالا گیا ہے، اور وہ جو داخلی سیاست ہے اس وہ اتنی زیادہ حاوی ہے کہ ہر موقع پر ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے، ایسے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی کوئی بات ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنے اور پاکستان سے تعلقات بھی اچھے ہوں۔ ہاں، یہ کام سعودی عرب سے ہو سکتا ہے، یو اے ای سے ہو سکتا ہے، اور وہ ملک وہ ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اگر مذہبی لائن پر بات کی جائے تو بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او دبئی میں، ابوظہبی میں نان مسلم وہاں پر موجود ہیں، مزدور طبقہ مسلمان ہیں اور افسر جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، اور بہت بڑا وہاں سے رقم آتی ہے، اور چونکہ وہ ملک بھی امریکہ اور اسرائیل کے خیمے میں ہیں اور بھارت بھی اسی خیمے میں ہے تو وہ کنیکشن بنتا ہے، لیکن پاکستان سے وہ کنیکشن نہیں بنتا چونکہ پاکستان سے وہ سارے مفادات حاصل نہیں ہو سکتے جو عرب ملکوں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو داخلی سیاست ہے وہ بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم افغانستان نہیں جا سکتے سڑک کے راستے سے چونکہ پاکستان ہمیں اجازت نہیں دیتا ٹرانزٹ کی، ہمیں جانا ہوتا ہے وہ چابہار سے اور اس کے بعد۔ تو یہ مسلسل اختلافات کی وجہ سے دونوں ملکوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ جب کچھ برس پہلے تجارت ہو رہی تھی، باقاعدہ کھانے پینے کے سامان، سبزیاں، فروٹ تک آ رہے تھے جا رہے تھے تو کافی بہتر ماحول تھا، لیکن اب وہ سب نہیں ہو رہا ہے۔ واہگہ بارڈر پر کوئی ٹرک نہیں آ جا رہے ہیں سامان کے، اور اس سے بہرحال دونوں ملکوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ سیاست جو ہے وہ عوام کے مفادات پر حاوی آئی ہوئی ہے، یہ مشکل ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر رجبی صاحب، ظاہر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، اور جو ایران کی جغرافیائی پوزیشن ہے، چابہار کو لے لیں، ادھر سی پیک کو لے لیں، تو پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی وسطی ایشیا کے ممالک تک رسائی دلانے میں ایران کا بڑا کردار ہو سکتا ہے اور ہے بھی۔ تو یہ چابہار یا سی پیک، یہ جو راہداریاں ہیں، یہ جو جگہیں جغرافیائی اعتبار سے اہم شمار ہوتی ہیں، یہ دونوں ملکوں کو کہیں قریب لا سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ایران اس طریقے سے کچھ مدد کر سکتا ہے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ساتھ لانے میں؟
جی ہاں، میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب تک مفادات کا پورا ہونا امریکہ اور دوسرے ملکوں کے لیے کوئی مسئلہ مشکل کھڑی نہ کریں، ان کے تعلقات جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جب ملکوں کا اقتصاد تھوڑا سا بہتر ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کو آگے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول بدل دیتے ہیں۔ یقینی طور پر اسلامی جمہوری ایران اس کے محل وقوع کو اگر آپ دیکھیں تو ہمسائے ممالک کو بہتر قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیے کہ ماضی میں اسلامی جمہوری ایران کی دیکھیں کہ کتنا ایران نے اہم کردار ادا کیا، عراق کے ساتھ دیکھیے کہ کتنی ایران کی تجارت ہو رہی ہے، بہت بہتر ہو رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عراق کی مثال جو ہے بہت اچھی مثال ہے، یہی مثال پاکستان اور ہندوستان کے لیے ہے۔ دونوں کے ماضی کو دیکھتے ہوئے ایران اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، یقیناً یہ علاقائی اتحاد اگر تشکیل پاتا ہے اور تجارتی سطح جو ہے ان ملکوں کی اس کو بڑھا سکتا ہے یہ اتحاد، اور ملکوں کی اقتصاد اور تجارت کو اچھا کر کے عوام کی عوام کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں بہت کم ممالک تھے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتے گئے ہیں اور بہت سے ممالک اس میں زیادہ ہوتے گئے۔ ایران بھی اب گزشتہ چند برسوں میں شنگھائی کا رکن بنا ہے، اور دوسرے بہت سے ممالک بھی اسی طرح ہندوستان، پاکستان اور ایران کا تعاون جو ہے اس کوریڈور میں یقیناً بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بہت اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر ہند، پاکستان اور ایران باہمی تعلقات کو بڑھائیں تو یہ خود ان ممالک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ اگر ڈالر کو بھی حذف کر دے اپنی تجارت میں تو ان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور چند قطبی دنیا جو ہے اس کو وجود میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ کوریڈور جو ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ تعاون کی فضا جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے اس کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ ایک اجتماعی کامیابی ہے، ہندوستان اکیلا ہی جو ہے وہ اقتصاد کو نہیں بڑھا سکتا، اس طرف پاکستان کو بھی دیکھیں کہ وہ اس کی اقتصادی ترقی جو ہے وہ باہمی تعاون کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور علاقے اتحاد جو ہے یہ بہتر طور پر آگے بڑھا سکتا ہے وجود میں۔
شکریہ آپ کا۔ ہاں، اسی طرح ہم کاظمی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت ہمیں عنایت کیا، ہمارے موجود مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ یقینی طور پر جو صورتحال اس وقت عالمی سطح پر بن رہی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے، اور یقینی طور پر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں کہ علاقے کے ممالک خود اپنے اعتبار سے اپنے معاملات بہتر کریں، تجارت کے میدان میں، اقتصاد کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، سماجیات کے میدان میں، قومیں ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خطے کو خوشحالی اور ترقی اور پیش رفت دے سکتی ہیں، اور یہی چیزیں باہمی جو تعاون ہے، علاقے کی خود مختاری، پیش رفت اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے مجھے علی باسی زویدی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Oh,